الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم انها لتاتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لا يقوى من الله بمقان قبل ان يقى من الارض فتيبوا بها نفسه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, میری طرف سے اور اس اندارے انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کی طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو قربانی انشاءاللہ ہم اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول بھی فرمائے, اور اس قربانی کے کرنے میں ہمارے اندر خلوص اور اخلاص وہ ہمیں نصیب فرمائے, اور جو قربانی کے مقاصد ہیں, اس کی جو اصل روح ہے, اس کی جو حکمت ہے, جو فلسفہ ہے, وہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فلسفہ قربانی, اس کی حکمت, اس کی روح, اس کی غرض و غایت, اس کا پس منظر, یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو الحمدللہ ابھی پچھلے جمعے ہی خطاب جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ موضوعات رکھے تھے کہ یہ عید الاضحیٰ ایک یاد ہے, ایک سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے تسلسل میں, ایک کلائمیکس ہے کہ جس میں 100 سالہ ایک بوڑھے والد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر اپنے طور پر ذبح کر دیا. لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی, ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا مقصود تھا. لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا آیا اور ایک جانور وہ ذبح ہوا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ قربانی ہے وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ترک نہ علیہ ہی فی الآخرین, کہ ہم نے پھر بعد میں آنے والوں کے لیے یہ رسم جاری فرما دی. بلا شبہ اس قربانی کو پیش کرنے سے پہلے یہ جو فلسفہ اور حکمت ہے, اس کی روح اور اساس ہے, اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور جیسے میں نے عرض کی تھی خطاب جمعہ میں کہ یہ فلسفہ اور قربانی کے ساتھ ہم یہ قربانی پیش کریں گے, اس حکمت کے ساتھ, روح کے ساتھ, تو ہماری قربانیوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا. ورنہ بدقسمتی کے ساتھ یہ فلسفہ پیچھے نہیں ہوتا, اس کی حکمت ہمیں پتہ نہیں ہوتی, تو آج الا ماشاءاللہ قربانیوں کے حوالے سے جو ایک رنگ نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے. اس میں دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, نمود و نمائش ہے. باقی جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس ریاکاری سے, ایگزیبیشن سے, اور ان تمام جو بھی نیت کے فطور ہیں ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بہرحال آج کا جو موضوع خطاب جمعہ میں بھی اناؤنس ہوا تھا, آپ کے علم میں بھی ہے کہ وہ اصل میں ہے قربانی عقل پرستی کی نفی. اس سے پہلے میں کہ یہ عقل پرستی پر کس طرح سے یہ قربانی ضرب لگاتی ہے، میں کچھ قرآن حکیم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کچھ ہدایات انشاءاللہ ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں، آپ سے گزار کروں گا سامنے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جو عبادت ہے وہ مقرر کر دی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان مویشیوں پر، ان جانوروں پر کہ جو اللہ تعالی نے انہیں رزق کے طور پر دیے ہیں، کہ جو چوپایوں میں سے، چوپایوں میں سے جو مویشی ہیں ان کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ پس تمہارا معبود تو وہ ایک ہی معبود ہے اللہ سبحانہ وتعالی. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو پھر اسی کی فرما برداری اختیار کرو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کے اس حکم کے سامنے کہ جو وہ تمہیں قربانی کا حکم دے رہا ہے. وَبَشِّرِ الْمُقْبِتِينَ، اور نبی آپ خوشخبری دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو کہ جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہیں، عملی طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ تو ایک حکم ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا. اسی طرح سورۃ الکوثر میں بھی آیت نمبر 2 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ فصلی لربک ونہر، کہ نبی آپ اپنے پروردگار کے لیے ہی نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں آئی ہے کہ جس میں قربانی کے لیے ترغیب و تشویق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی، آپ نے فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ عید الاضحیٰ کے دن، یوم النہر کے دن، فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ سبحانہ وتعالی کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. یعنی آج کے دن سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم پر یہ قربانی پیش کی جائے اور خون بہایا جائے جانور کا. اور آپ نے فرمایا کہ قربانی کا جانور، جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں اور کریں گے، یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا. اور آپ نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے. اور آپ نے حکم دیا کہ فتیبو بہا نفسہ، کہ پس اے خدا کے بندوں، اے اللہ کے بندوں، تم دل کی پوری آمادگی کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ قربانیاں پیش کیا کرو. لہٰذا یہ ترغیب و تشویق اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ حج اور سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک حکم بھی ہمارے سامنے آ گیا. اور پھر ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ من کان لہ ساعت فلم یضعہ فلا یقربن مصلانا، کہ جس کی استطاعت ہو، وسعت ہو، اور وسعت رکھنے کے باوجود وہ قربانی پیش نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. ایک اعلان بیزاری ہے کہ جو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ پہ نہ آئے. اب یہ وہ احکامات ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک ڈائلیما ہے ہماری سوسائٹی کا، اور ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مادہ پرستانہ دور سے ہم گزر رہے ہیں، میٹرلسٹک دور ہے، اور مادہ پرستی کا ایک بہت بڑا جو مظہر ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ مادہ پرستی اصل میں شرک آف دا ٹائم ہے، اس وقت کا ایک بہت بڑا شرک ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی کسی بھی درجے میں اس کے برابر کر دینا، شریک ٹھہرا دینا، یہ شرک ہے. لہذا مادے پر سارا انحصار، مادے پر توکل، اور جو اسباب کو مادے کو بنانے والی ہستی ہے خالق اللہ سبحانہ و تعالی، اس کو بالکل نظر انداز کر دے، سارا انحصار کس پر ہو جائے؟ مادے پر ہو جائے. یہ ہے میٹیریلزم، آج کا ایک بہت بڑا شرک. اسباب کو پر سارا بھروسہ ہو جائے اور مسبب الاسباب کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے. حالانکہ قرآن حکیم میں بلکہ شریعت میں جو توکل کی اصل ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں. جو دین اسلام ہمارا ذہن بنانا چاہتا ہے، ہمارا رویہ اور کردار بنانا چاہتا ہے، وہ یہ کہ اسباب تو اختیار کیے جائیں لیکن بندہ مومن کا اسباب پر بھروسہ نہ چلے، نہ ہو چلے، بلکہ اس کا بھروسہ اور توکل اور ٹرسٹ کس پر ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. بیمار ہوئے، خدا نہ خواستہ ڈاکٹر کو دکھائیں گے، بالکل جائیں گے، ڈاکٹر کی پرسکرائب میڈیسن بھی جو ہے وہ لیں گے، اس کو استعمال کریں گے اس کی ڈائریکشن کے مطابق، لیکن ہمارا توکل اور اعتماد وہ ڈاکٹر اور میڈیسن پر نہ ہو، بلکہ ہمارا توکل اور اعتماد اس بات پر ہو کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا اسی وقت ہوگی کہ جب اللہ کا اذن ہوگا، اس کا حکم ہوگا. جو اس کی دی ہوئی پرسکرائب میڈیسن ہے اس میں اثر جبھی ہوگا کہ جب مؤثر حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اثر ڈال دے. یہ ہے اصل میں بندہ مومن کا طرز عمل. اسباب اختیار کیے جائیں لیکن ٹرسٹ مسبب الاسباب پر ہو. لیکن اس مادہ پرستی نے اصل میں کیا کیا کہ اللہ کو تو بالکل سائیڈ لائن کیا اور سارا انحصار کس پر ہو گیا؟ اسباب پر ہو گیا، مینز پر ہو گیا، ذرائع پر ہو گیا. اور یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، فوراً اسباب کی طرف بھاگتے ہیں. اسباب اختیار کیے جائیں لیکن اللہ کی ذات کو یاد رکھا جائے کہ اسباب میرے لیے مہیا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اور ان اسباب میں جو افیکٹ ہے، جو تاثیر ہے، وہ ڈالنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ ہے بندہ مومن کی شان. اسی مادہ پرستی کا ایک شیڈ کیا ہے آگے جا کے، وہ ہے شریعت کو، قرآن و سنت کو اپنی عقل پر پرکھنا، کہ عقل میں اگر قرآن و سنت کا کوئی حکم فٹ بیٹھ جائے تو مان لیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. اور یا اس کا ایک شیڈ یہ بھی ہے کہ پہلے اس شریعت کے حکم کی حکمت بتاؤ، پہلے اس کی وزڈم بتاؤ، ہماری عقل میں یہ چیز بیٹھے گی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جس سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی. عقل پرستی یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا یعنی المیہ ہے اس امت کا. اور جس طرح سے دوسری عبادات کے حوالے سے ہم نے یہ کام کیا کہ پہلے عقل پر پرکھنا شروع کیا پھر عمل کرنا شروع کیا، بالکل اسی طرح سے اس قربانی کی عبادت کے حوالے سے بھی آج آپ کو معاشرے میں یہ عقل پرستی کے مظاہر آپ کو نظر آ جائیں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی یہ ہر سال لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے قربانی پر، اسی طرح سے سعودی عرب میں لاکھوں قربانیاں ہیں کہ جو ہو رہی ہوتی ہیں. وسائل کا ضیاع ہے جی، کہا جاتا ہے وسائل کا ضیاع. اور اتنا قرضہ پاکستان پر چڑھا ہے اور کہاں کہاں لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ لاکھوں روپیہ قربانی پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ اس پیسوں سے قرضے اتارے جائیں پاکستان کے اور غریبوں محتاجوں کو جو ہے وہ ان کی مدد کی جائے؟ لہٰذا یہ ہے کہ اب ایک شخص نے عقل سے سوچا اور اس قربانی کی عبادت کو عقل پر پرکھا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ قربانی کیا ہے؟ وسائل کا ضیاع ہے. لہٰذا جب ایک شخص کو اجازت دی گئی تو ایک دوسرے عقل پرست کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ بھی عقل سے سوچے شریعت کے احکامات کو، اور سوچیں گے اور سوچتے رہے ہیں. اور کہا یہ گیا کہ بھئی یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں جی؟ وضو کرتے ہیں. اور وضو میں کیا خرچ کرتے ہیں آپ؟ پانی خرچ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ پانی کے جو کہ آپ خرچ کر رہے ہیں روزانہ پانچ وقت فرض نمازوں کے لیے، لہٰذا یہ ہے تو یہ پانی کا ضیاع ہے، اس وسائل کی آپ ضائع کر رہے ہیں. اور تھر میں اور پتنے کہاں کہاں لوگ ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں. لہٰذا یہ پانی آپ جمع کریں اور ان بھوکے پیاسوں کو یہ پانی فراہم کریں. لہٰذا یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ نماز بھی کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی. اسی طرح سے ایک عقل پرست نے یہ سوچا، اسے تھر کے پیاسے اور دوسرے علاقوں کے پیاسے لوگ نظر آئے، اس نے پانی وضو کا اس کو ختم کر کے اور وہاں فراہم کرنے کا کہا. ایک اور عقل پرست کو اجازت دی جائے وہ بھی کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ جو آپ سالانہ بنیادوں پر رمضان میں کیا رکھتے ہیں جی، روزے رکھتے ہیں. اور روزوں سے اصل میں کیا ہوتا ہے، ڈیوٹی آرز میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ایفیشنسی میں کمی واقع ہوتی ہے، کام زیادہ نہیں ہو پاتا. ویسے ہی پاکستان وہ تباہی کے کنارے پر ہے اور کام میں اور آپ نے کمی کر دی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ایفیشنسی میں کمی واقع ہوتی ہے، ڈیوٹی آرز میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور عقل پرست وہ کھڑا ہو، اب تو اجازت دی جائے نا کہ جب عقل پرستی پر ہی، عقل پر ہی شریعت کے احکامات کو تولا جائے، جانچا جائے. لہٰذا پھر ایک اور شخص کو اجازت دی جائے، وہ بھی کھڑا ہو اور کہے کہ بھئی یہ جو سالانہ بنیادوں پر آپ حج کرتے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ وہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، اربوں روپیہ جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے وسائل کا ضیاع. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب شریعت کو، قرآن و سنت کو عقل کی بنیاد پر جانچا گیا اور ہوا کیا کہ عقل کو اوپر رکھا گیا، شریعت کے احکامات کو نیچے رکھا گیا، قرآن و سنت کو نیچے رکھا گیا، عقل کو اوپر کر دیا گیا، تو اس سے تباہی آئے کہ ایک نیا دین ہے کہ جو وجود میں آ رہا ہے، کہ جس میں نماز بھی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، جس میں یہ قربانی کی جو سنت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال انجام دیا ہے وہ بھی ختم ہو گئی، روزہ بھی آپ کا ختم ہو گیا، حج کی عظیم عبادت وہ فرضیت وہ بھی ختم ہو گئی. ایک نیا دین عقل پرستی کی بنیاد پر وجود میں آ گیا. لہذا یہ ہے اس وقت کا ایک بہت بڑا المیہ. اب عقل پرستوں سے یہ سوال کیا جائے کہ بھئی تمہاری عقل زیادہ ہے یا حضرات انبیاء علیہ السلام، وہ عقل میں کیا کم تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب آپ اسی واقعے کو لے لیں کہ جس کی یاد میں ہم جا کر ابھی وہ سنت ادا کریں گے، سنت ابراہیمی علیہ السلام. کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ کا حکم آیا، ایک خواب کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بچے کو ذبح کر دو. اب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اپنے بچے کے پاس، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو اب بچے نے عقل کی بنیاد پر نہیں سوچا کہ ابا جان یہ تو ڈراؤنا خواب بھی ہو سکتا ہے، اور ابا جان آپ بغیر کسی قصور کے مجھے ذبح کر دیں گے، میری جان کے در پہ ہو گئے بغیر کسی جرم کے. تو ایسا کچھ نہیں سوچا عقل کی بنیاد پر. کیوں؟ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی عقل کو شریعت کے جو ہے وہ تابع رکھا ہوا تھا، قرآن و سنت کے تابع رکھا ہوا تھا، اللہ کے حکم کے تابع رکھا ہوا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ کوئی ایسا سوال آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے نہیں ملے گا. جواب کیا ملا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کر گزریے کہ جو حکم آپ کو ملا ہے اپنے رب کی طرف سے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے، ڈٹے رہنے والوں میں سے پائیں گے. اور پھر ہوا کیا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، سر تسلیم خم کر دیا، حوالے کر دیا شریعت کے، اپنی عقل کو بھی بچھا دیا، اپنے پورے وجود کو بچھا دیا، باپ ذبح کرنے کو تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے، اور پیشانی کے بل لٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پر چھری پھیر دی اسماعیل علیہ السلام کی. یہ الگ بات ہے کہ ان کو علیحدہ کیا گیا اور جنت سے جانور آیا، وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ عقل پرستی کی بنیاد پر یہ شریعت کو جو ہے وہ جانچا نہیں جائے گا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ انکار کر دیتے اللہ کے اس حکم کا اگر عقل سے سوچتے. یہ وجہ ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب مد ازلہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم جانور کے گردن پر چھری پھیر رہے ہو تو اپنی عقل پر بھی چھری چلا دیا کرو، کیونکہ عقل تو اس بات کو نہیں سموتی کہ ایک بے گناہ نوجوان کو ایک خواب کی بھیڑ چڑھا دیا جائے، عقل میں یہ بات نہیں آتی. لہذا یہ ہے کہ جس طرح سے تم ایک چھری پھیرتے ہو جانور پر، ایک چھری تم اپنی عقل پر بھی جو ہے وہ چلا دیا کرو. اچھا پھر ابراہیم علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے تو ذرا وہ واقعہ بھی کہ جو ہم نے جمعے میں یہ پڑھا بھی تھا، پورا فلسفہ یہ تو قربانیوں کے تسلسل میں ایک کلائمیکس ہے نا قربانیوں کا، ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ جس میں اسماعیل علیہ السلام کو اپنے طور پر ذبح کیا، ایک امتحان وہ بھی تھا کہ جب قوم نے آگ کا الاؤ ہے کہ جو چلایا ہے اور سامنے آگ ہے، چوائس دے دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو کہ یا تو آگ میں کود جاؤ یا ہمارے آبا و اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ، یہ توحید کا نعرہ بلند کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، تو اب ہے کیا صورتحال؟ آگ سامنے ہے. عقل اس موقع پر، عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا فلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سو سے نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن نعمتوں کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان نعمتوں کا استعمال ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو یہ نعمتیں ہمارے لیے رحمت بن جائیں گی ورنہ زحمت. اگر آپ قرآن و سنت کا شیلٹر اوپر سے ہٹا دیں گے تو یہ ساری نعمتیں وہ زحمت بن جائیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ ہے، عقل تو کرایے کا وکیل ہوتی ہے، وہ تو اس موقع پر پٹی پڑائے گی کہ بھائی ابھی یہاں سے بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سال کے بعد آ جانا، پھر یہ دعوت شروع کر دینا. عقل تو یہ پٹی پڑائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اب عملی امتحان تھا، اور شاعر کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. یعنی عقل تو یہاں پٹی پڑائے کی جیسے کہ بات آئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑے. اب دیکھیں جس طرح سے اقبال نے کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو بتا دیتی ہے، یہ چراغ راہ ہے، راہ کو نمایاں کر دیتی ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا. عقل سے یہ چیز یعنی سجھا دیتی ہے عقل انسان کو کہ بھئی یہ لینا ہے، یہ نہیں لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا. لیکن اب وہ کون سی فورس ہے کہ جو انسان کو غلط سے روکے اور صحیح راستے پر گامزن کر دے؟ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اب منزل پر پہنچنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ عقل نے تو راہ نمایاں کر دی، لیکن اب منزل پر اس صحیح راستے پر چلنے کے لیے وہ موٹیویٹنگ فورس کیا ہے؟ وہ جذبہ محرکہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، وہ ہے ایمان کی دولت، وہ ہے یقین کی دولت. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس موقع پر ایک عملی امتحان میرا لینا چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت پر اپنی جان کی محبت بھی قربان کرتے ہو کہ نہیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی بھی محبت بھی قربان کرتے ہو کہ نہیں. لہٰذا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بامت، اور آگ میں کود گئے. اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نارو کونی بردن وہ سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام زندہ آ گئے. اب مجھے بتائیے کیا عقل یہاں پر کچھ اور نہیں سوجھاتی؟ لیکن عقل کو تابع کیا اللہ کے حکم پر، اللہ کی محبت پر. اور آج یہی بہت بڑا المیہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ تو چند میں نے مثالیں دی ہیں اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں عقل پرستوں کے حوالے سے. آج یہی عقل کو اوپر کر کے قرآن و سنت کے احکامات کو پرکھا جا رہا ہے. اچھا جی، یہ جو سود ہے یہ کیا ہے جی؟ سورہ بقرہ میں تو الفاظ آ گئے فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، یعنی جو سود نہیں چھوڑتے تو وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف اللہ اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم نے بتائیے اسلامی جمہوریہ پاکستان سو کالڈ، اس میں سود کیا حرام ہے؟ جاری اور ساری. اور عقل پرست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سود اس زمانے کا تھا، اور یہ فلاں سود تھا، اور یہ فلاں سود تھا، سود لینا حرام دینا جائز. اس طرح کے عقل پرستی پر عقل سے سوچ کر یہ آرا ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر بیٹھ کے دی جاتی. اور اللہ کا حکم کیا ہو گیا؟ شریعت کا بالکل سائڈ لائن ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سود کی برائی کے 70 حصوں میں سے کم ترین ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، منہ کالا کرے، لیکن پھر بھی رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ عقل کو اوپر رکھا ہوا ہے شریعت کے. اسی طرح سے آج یہ جو بے حیائی عام ہے پورے معاشرے میں، اس کے حوالے سے بھی عقل پرستوں کی طرف سے بڑے بڑے اعتراضات سامنے آ جاتے. بھائی آپ کو کیا حرج ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب ایک لڑکا اور لڑکی راضی ہیں بدکاری کرنے کے لیے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، زیادہ پاکیزہ نہ بنی. تو جو لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا لوط علیہ السلام سے، آپ زیادہ پاکیزہ بنے، یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، نکال دو ان کو اپنی بستیوں سے. آج یہی طرز عمل ہے، کچھ جملے مختلف ہوں گے لیکن طرز عمل یہی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بے حیائی بھی عام، سود بھی عام، رشوت بھی عام. عقل سے سوچا جاتا ہے کہ بھائی سمجھایا جاتا ہے یہ رشوت کیا ہے، لعنت فرمائے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم رشوت لینے اور دینے والے پر. کہا جاتا ہے کہ بھائی پورے ادارے میں سارے رشوت لے رہے، اب عقل سے سوچ رہے نا انسان، سارے رشوت لے رہے ہیں تو میرے ایک کے لینے نہ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا کہ میں اگر ایک جو ہے وہ رشوت نہ لوں، سارے لے رہے ہیں تو میں بھی لے رہا ہوں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اصل میں جو آج قربانی ہم پیش کر رہے ہیں، یہ ہے اصل میں اسی عقل پرستی کی نفی. ایک چھری ہمیں چلانی ہے اس عقل پر بھی، اور اصل میں کرنا کیا ہے کہ اس عقل کو تابع کرنا ہے. اصل چیز یہ نعمت بہت بڑی ہے، قرآن و سنت کے تابع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ عقل ہمارے لیے باعث رحمت بن جائے گی، یہ نعمت. ورنہ یہ ہے کہ زحمت تو اس وقت بنی بھی ہے اللہ ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ جو قربانی کا عمل ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، آج میں نے فلسفہ اور حکمت یہ بیان زیادہ نہیں کی ہے، اس کے لیے یا تو خطاب جمعہ جو ہے وہ سن لیا جائے، یا ایک بہت ہی مارکت الارا کتاب مکتبے پہ انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گی بانی محترم کی، ڈاکٹر سارہ رحمۃ اللہ علیہ کی، عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی. میری خواہش یہ ہے کہ قربانی پیش کرنے سے پہلے کم از کم یہ مطالعہ ضرور کر لیں، اور آدھے پون گھنٹے میں اس سے آپ فارغ ہو جائیں. اور یہ ہے کہ جب یہ قربانی اس فلسفے کے ساتھ پیش ہوگی، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، ہماری زندگیوں میں ایک حرارت ہمیں محسوس ہوگی، ایک تبدیلی ہمیں محسوس ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مقاصد قربانی کے ہیں اللہ تعالیٰ ان مقاصد کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ ہمیں یہ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بھی بخش دے.